ویل کا لفظ پہلے بھی آیا ہے اور ایک سورہ مبارکہ بھی اس لفظ سے پہلے شروع ہوئی ہے آخری پارے ہی میں، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ مشابہت یہ ہے کہ وہاں بھی انسان کی ایک اخلاقی پستی جو ہے اسی کا ذکر ہے. یہ ڈنڈی مارنا حقیر سی ہے، آخر کوئی شخص تول رہا ہے سیر پر ڈنڈی مارے گا کتنا اس کے اندر، دو تولے چار تولے کا نقصان کر دے گا، اتنا ہی ہے نا. لیکن اس دو تولے تین تولے چار تولے میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، اس سے زیادہ گناہ کوئی ہوگی؟ اگر ناپ رہا ہے ایک سیر دودھ اس کو دینا تھا، ایک سیر نہیں دیا، پندرہ چھٹان دے دیا، ساڑھے پندرہ دے دیا، یہ آدھی چھٹاک یا ایک چھٹاک میں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں کہ کہیں جا کر جواب دہی کرنی ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہی انداز یہاں ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ. لفظ ویل کے بارے میں جو حضرات نوٹ کرتے نوٹ کرنے، قرآن مجید میں کل 27 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 10 مرتبہ ترجیعی آیت جو ہے سورہ مرسلات کی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، 10 مرتبہ وہاں آیا ہے. اس لفظ کی جو ہے جو لغوی بحث یہ ہے کہ وے کا کلمہ ہے عربی زبان میں تاسف کے لیے، حسرت کے لیے، ویلک تمہاری شامت، ہائے حسرت تم پر، تمہارا انجام کتنا دردناک انجام تمہارا ہونے والا ہے. تو یہ حسرت تاسف یہ در حقیقت اس کے لیے وے ہے. وے کاننا یہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ جو قارون کا معاملہ تھا سورہ قصص کے آخر میں آیا ہے کہ جس روز وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا جلوس لے کر، تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا، ایسی ہی دولت ہمیں ملی ہوتی، یہ عزت یہ وجاہت. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب وہ ہلاک ہوا ہے تو وے کاننا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائے ہلاکت اس پر، اللہ کا فضل ہوا ہم پر کہ ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے نہیں نوازا، ورنہ آج ہم بھی دسے ہوتے. اسی طرح یہ لفظ آیا ہے سورہ احقاف میں، ویلک آمن، تقابل کیا گیا ہے. ایک تو وہ نوجوان ہے کہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچتا ہے، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. ایک تو وہ ہے کیفیت، اور ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنے مسلمان اور مومن والدین سے، یہ کیا آپ نے ڈھکوسلے اللہ آخرت، یہ حلال حرام کی کیا آپ نے بنا رکھی ہے، میں تو ان میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا. تو وہ پھر اب اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں والدین، ویلک آمن، ہائے تیری شامت ایمان دا کدھر جا رہا ہے. تو یہ وے کا کلمہ جو ہے یہ آتا ہے اصل میں تاسف، حسرت، کسی کی شامت پر انسان کو جو دکھ ہوتا ہے، شامت اعمال جو نظر آ رہی ہے. تو یہ ویلک اس کا مخفف ہو گیا، ویل ویلک اس میں سے کاف جو ہے یہ نکل گیا ہے، تو ویل کا لفظ بنا ہے. یہ اس کی جو ہے اس کی لغوی شرح. باقی یہ کہ اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کا عذاب شدید ترین ہے، جس سے کہ خود جہنم پناہ مانتی ہے. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک لفظ کا تعلق ہے وہ تو الاعتبار العموم لفظ والی بات جو ہے تو اس کا یہی ہے کہ تباہی، ہلاکت، بربادی، افسوس، شامت. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر ہومزہ اور لومزہ کے لیے. پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہومزہ، لومزہ اور اگلا ایک اور لفظ آ رہا ہے حوتامہ، یہ ایک ہی وزن پر ہے فعلہ. یہ فعلہ کا وزن جو آتا ہے عربی زبان میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کثرت کا ایک انداز ہے، کثرت سے کوئی کام کرنے والا، جس کی کہ عادت ثانیہ بن جائے. ایک یہ ہے کہ کوئی کام برا کام ہے، کبھی آپ سے ہو گیا، کبھی غفلت میں، نادانی میں، کبھی انگارڈڈ مومنٹس ہوتے ہیں کہ انسان پوری طرح چوکس نہیں ہوتا، جذبات کی رو میں کہیں بہ گیا. ایک یہ کہ کوئی شے انسان کی عادت ثانیہ بن جائے، اس کے مزاج کا جز بن جائے. یہی انداز ہے اصل میں اس حدیث میں بھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بیان کی ہیں، یا تین نشانیاں، ایک حدیث میں تین آئی ہے، ایک میں چار ہیں. لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس جس کسی نے جھوٹ بولا وہ منافق ہو گیا، بلکہ یہ کہ جب بولے جھوٹ بولے. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان واذا خاصم فجر، یعنی مزاج یہ بن جائے، طبیعت ثانیہ یہ بن جائے، اس کا انسان خوگر ہو جائے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، جب کہیں اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، زبان بھی کنٹرول سے باہر گالم گلوچ پر اتر آیا اور انسان جو ہے وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا. یہ ساری علامتیں جو ہیں جن میں یہ چاروں علامتیں حضور نے فرمایا وہ کٹر منافق. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جن کی کہ یہ عادت ثانیہ بن چکی ہے، کبھی کسی سے کوئی وعدہ خلافی ہو گئی، کوئی سبب ہو گیا، کوئی ایسی غفلت ہو گئی، وہ بات نہیں. اسی طرح ہو مزہ لو مزہ، یہ فعلا کے وزن پر کثرت کے ساتھ جن کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں. اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ حمز اور لمس، یہ دونوں الفاظ قریب المعنی بھی ہیں، ان کے مفہوم کے معین کرنے میں متضاد آراء بھی ملتی ہیں. امام راضی نے جمع کیا ہے، بہت سے اقوال دیے لیکن میں صرف چار اقوال آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے نقل کیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ حمز کے معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، یعنی غیبت، اور لمس کے معنی ہے رو در رو عیب چینی کرنا، کسی کی عزت کو توڑنا، مجروح کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا. یہ ہے اصل میں اس لفظ کا جو اصل مفہوم لغوی ہے. لیکن یہ کہ حمز وہ ہے کہ جو غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی عزت پر حملہ کیا، اور لمس یہ کہ رو در رو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اس کی کوئی عیب چینی کی ہے یا کوئی حرف گیری کی ہے. لیکن یہ در حقیقت اگر غیر ارادی طور پر بھی ہو رہا ہے تمسخر و استہزاء کی شکل میں تو تکبر موجود ہے اس کے پیچھے. نمبر دو، یہ حاضر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کہ آج کل بارہا میں نے سورہ حجرات کا درس دیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ آج کل تو سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی کھانے جو آپ کے میزبان نے سرو کیے ہیں ان سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ غیبت کی ہوتی ہے. جو موجود نہیں ہے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، بس اس میں لذت لے رہے ہیں، لذت نفس ہے، حظ نفس ہے. بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ اس درجے پستی میں جا چکا ہے کہ اگر چار آدمی بیٹھے تھے تو کسی پانچویں کی وہ برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، اور اگر ایک اٹھ کر چلا گیا تو بقیہ تین اب اس کی برائی کریں گے جو چلا گیا، دوسرا چلا گیا ہے، تیسرا بھی، تو پھر باقی دو رہے وہ اس کی برائی کریں. یہ اس درجے ہمارے مزاج کے اندر یہ دنات اور پستی آ چکی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ لفظاً ہو یا اشارتاً ہو، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. چاہے آپ نے اشارے سے کیا، بس بتاؤ بات کسی پر، ایسے اشارہ بازی سے کسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کسی اور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، دیکھو اس کو اس کا کیا حال ہے. یہ بھی در حقیقت تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ انسان کے دین و اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل و صورت وضاحت اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. دین و اخلاق کے معاملے میں کہیں کوئی آپ نے طعن کیا، کوئی استہزاء کیا، اس کا کوئی عیب ظاہر کیا، یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کی وضاحت ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان تمام کو پھر امام راضی لکھتے ہیں وہ کل ذالک داخل تحت النهی والزجر. یہ تمام چیزیں اس نہی اور زجر میں داخل ہیں جو یہاں پہ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، یہ جو بہت ہی جامع الفاظ آئے ہیں. علامہ آلوسی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الحمز الکسر واللمز الطعن. کسر کہتے ہیں توڑنے کو، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، اور لمس تان تانا دینا کسی کو، تانا عام طور پر رو در رو ہوتا ہے. گویا کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے اسی کو امام آلوسی نے اختیار کیا ہے. پھر یہ کہ اس میں ویل لکل ہمزۃ اللمزہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ معین کوئی شخص یہاں مراد ہے، اور معین اشخاص جو ہیں ہم جو سورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ نون میں بھی، پھر سورہ مدثر میں بھی، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے، اور سورہ نون میں یہ تمام الفاظ اس کے لیے آئے ہیں. ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم من ناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم. تو یہ جو اس کی جو تمام اس کی جو سیرت کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھے. اخنص ابن شریق بھی حضور کے مخالفین میں سے کچھ اسی کردار کا اور اسی طرح کی شخصیت کا حامل شخص تھا. لیکن یہ کہ تقریباً اجماع مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں کوئی معین شخص مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں دنات انسان کی کم ظرفی کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے. جب اعلیٰ نصب العین نہیں ہوگا تو کہیں تو آپ کی کا وقت لگے گا نا آخر کسی کام میں، آپ کی توجہات کسی کام میں تو صرف ہوگی. اگر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، اس کے لیے جدوجہد نہیں، تو کہیں نہ کہیں پستی کے اندر گریں گے. اور یہ پستی جو ہے انسان کی کمزرفی اور دنات تباہ کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور. اس کے ضمن میں آپ کو ایک بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، وہ نظم ان کی، ویسے تو پوری نظم ہی بہت عمدہ، بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ اثر ہوتے ہیں، اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اسی میں بڑا پیارا شعر ہے کہ رندوں نے جو چھیڑا زاہد کو، ساقی نے کہا کس طنز سے آج، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ بالکل صحیح تعبیر کر رہا ہے، ہو مزہ لو مزہ، ویل الکل ہو مزہ تل لو مزہ، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں. ایک انسان اگر خود صاحب ظرف ہے، دوسرے کی بھلائی پر نگاہ رکھے گا، دوسرے کے خیر کو دیکھے گا، اس کا ذکر کہیں خیر سے کرے گا. لیکن جس شخص کی اپنی جو ہے، جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے، اسے تو تلاش رہتی ہے نجاست کی اور گندگی کی، وہ تو وہیں جائے گی. اسی طرح جن کی اپنی شخصیت کے اندر یہ دنات اور پستی آ جاتی ہے، وہ پھر لوگوں کی عیب چینی، عیب جوئی، عیب چینی، ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کرنا، حرف گیری کرنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اب دیکھیے دوسری بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تو ہے ان کی دنات تباہ، ان کی پستی اخلاق جس کا تذکرہ کیا گیا، ہو مزہ لو مزہ کے الفاظ ہیں. لیکن اب ہے ان کی جد و جہد. آخر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے، صحیح و جہد کی صلاحیتیں دی ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گی، کوئی تو پرسورس ہوں گے اس کے، کوئی تو اس کا مقصود ہوگا، کوئی تو نصب العین ہوگا، کسی چیز کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تواصب الحق اور تواصب الصبر، اگر حق کی حمیت و غیرت اگر انسان میں نہیں پیدا ہوئی، اگر شرافت اور مروت کے حق کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے نوع انسانی تک، اس میں نہیں لگیں گی، تو پھر توانائی کہاں لگے گی. الذی جمع مالا وعددہ، پھر تو انسان کی تمام سعی و جہد، بھاگ دوڑ، اس کی محنت، راتوں کو جاگے گا، دن میں خون پسینہ ایک کرے گا، کس کے لیے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا، اس کو گنتا رہے گا. یہ گنتا رہنا، بار بار گننا، اندازہ ہونا، اب میں کہاں کھڑا ہوں، اب میرے ایسٹس کتنے ہیں، بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہے، ہاں اب ہمارے فکسڈ ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں، اور ہماری لیکوڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے وہ ذہنیت دو چیزوں سے مرکب کے پوری انسانی شخصیت کا حیول آ گیا. اس کی پستی تباہ اس درجے کہ بکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا، اور انسانوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے گا. اور نمبر دو، اس کی صحیح و جہد، بھاگ دوڑ، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا اور اس کو گنے گا، گنتی کرے گا، حساب کرتا رہے گا، اسی سے اس کی دل کی کلی کھلے گی، اسی سے خوشی اس کو حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی، تو اس سے ہوگی کہ اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، میرے ایسٹس اتنے بڑھ گئے. تیسری آیت جو ہے یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی حقیقت کو بیان کر رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، بڑی گہری نفسیاتی حقیقت ہے. اسی طرح جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ العادیات، اس میں بھی وہ نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے، ناشکرا پن انسان کا. وہ گھوڑے ہی کو دیکھے کہ کس طرح وہ اس کی وفاداری جو ہے اس میں اپنی جان دے دیتا ہے، تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یہ تیسری حقیقت ہے نفسیاتی جو یہاں آ رہی ہے. دولت سے اتنی انسان کو محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ دولت کے ساتھ اتنا قلبی تعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ دولت کا انسان اتنا پجاری کیوں بن جاتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی عطا کر دے گا، یا اس کے مال نے اسے ہمیشگی عطا کر دی. انسان کی جو نفسیات ہے اس میں ایک بڑی دبی ہوئی خواہش ہے. ہر انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا. لیکن انسان کے اندر خلود کا ایک جذبہ ہے، رہنا چاہتا ہے باقی. یہ جو باقی رہنے کا جذبہ ہے، یہی آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر جو اولاد کی طلب ہے وہ اسی لیے، یہ کنٹینیوٹی ہے انسان کے وجود کی، یہ ریپروڈکشن، بقائے نسل، اس سے میرا نام زندہ رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ نام تو آدمی کا چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے. انسان کا نسب جو ہے وہ تو باپ دادا کا معاملہ جو ہے وہ تو اولاد جو نرینہ ہے اسے چلتی ہے. اور یہی دلیل قرآن نے استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. اس کی ضرورت تو تمہیں ہے، تمہیں موت آنی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں ہوگے. جہاں پیشتر کے بانگ برآت فلاں نہ مان، آج نہیں رہا وہ جو کل تک تھا، اب نہیں ہے، فلاں نہ مان، وہ وقت جب آئے گا میری اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا. یہ بھی در حقیقت وہی خلود کہ بقا ہو، انسان کو حاصل ہو، اس کا نام جو ہے باقی رہے، اس کا ایک سیٹسفیکشن اور اس کی جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس جذبے سے کہ اس کا ایک نسلی تسلسل برقرار رہے. یہی جذبہ ہے کہ جو مال کے جمع کر کے، اور پھر اس کے مختلف اس کے بظاہر ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں انسان بناتا ہے، یہ یادگار رہے گی، میرے نام کے حوالے سے یاد کیا جائے گا. یہ پیرامڈز، یہ اتنے بڑے بڑے مقبرے بنا دیے گئے کس لیے؟ نام یاد رہے کہ فلاں شہنشاہ اور فلاں فرعون، اس کی یہ عظمت تھی. یہ تاج محل یاد رہے، محبت جو ہے شاہجہاں کو جو اپنی بیگم سے تھی، وہ محبت جو ہے اس کا دنیا میں تذکرہ باقی رہے. یہ خلود ہی کا وہ جذبہ ہے. چنانچہ اس کے لیے میں اس وقت ایک تو آپ کو قرآن مجید ہی کا ایک دوسرا مقام ہے اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں. یہ سورہ شعراء میں آیات آئی ہیں، اتمنون بکل ریعن آیتن تعبسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ملامت کی تھی، قوم عاد کو، انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستون بنائے تھے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، اور اس میں یہ کہ ہر اونچان کے اوپر، جیسے کہیں اشوک کی لاٹیں آپ دیکھتے ہیں، لاٹ کھڑی ہے ہر اونچی اونچی جگہ پر، اگرچہ بہرحال اس نے تو اسے استعمال کیا تھا اپنی اخلاقی تعلیمات، اپنے فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے. لیکن یہ بڑی بڑی یادگاریں جو تعمیر ہوتی کس لیے ہوتی؟ اتب نون بے کل رین آیتن تاپسون، بے کار، بے مقصد، ہر اونچی جگہ پر ایک بہت بڑی نشانی کھڑی کر دی. اور یہ حسن اتفاق کہیں، سوئے اتفاق کہیں، کہ آج جب ہم اس مضمون پر آئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑی عبث حرکت ہو رہی ہے، کروڑ ہر روپے خرچ ہو جائیں گے باب پاکستان کی تعمیر پر، کیا اس سے بھلا ہوگا؟ کتنے غریبوں کے تن ڈھانپے جا سکتے تھے، کتنے لوگوں کے لیے کوئی کام فراہم کیا جا سکتا تھا، اس ملک کے اندر کوئی بہت سے یعنی مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ایک جو ہے مینار کھڑا ہوا ہے، مینار پاکستان، ایک وہ باب پاکستان کھڑا ہو جائے گا، صرف یہ کہ وہ یادگاریں ہیں، آپس ہے، بیکار ہے، لا حاصل ہے، کس چیز میں اپنی دولت خرچ کر رہے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. مصنع جو ہے یہ صنعت سے ہے، بنی ہوئی کوش ہے، عام طور پر سمجھا گیا اس سے مراد صرف عالیشان محل ہے. عالیشان محل ہی نہیں، بلکہ بہت صحیح ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، تم کاریگریاں کرتے ہو، بڑی بڑی کاریگریاں، مصنع، تو مصنوعات بنانے والی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو، اس میں محل بھی آ گئے. الحمرا ہے، الحمرا بنا ہوا عالی شان محل، لیکن یہ کہ وہ الحمرا میں رہنے والے تو نہیں رہے، صرف یہ کہ ان کے حوالے سے ان کا نام ہے، وہ باقی رہ گیا ہے. تو اسی کے حوالے سے کہا گیا، تتخذون مصانع، یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو کس لیے؟ لعلکم تخلدون. اور اس میں مفہوم یہ لیا گیا ہے، کانکم تخلدون، تمہارے اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، یہ در حقیقت تمہاری جو غلط فہمی ہے. یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل، یحسب ان ما له اخلد. اس کے ضمن میں ایک آپ کو انگریزی ادب کی عبارت بھی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہائر لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر یہ حقائق جو نفسیاتی حقائق ہیں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے غالب کے دو اشعار کے حوالے سے انسانی المیہ بیان کیا اور اپنے کتاب سے بھی دیا ہے، قید حیات و بند غم مسل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہ ہے کلائمیکس. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. دیکھیے یہ پیرامڈس کے بارے میں بڑی خوبصورت عبارت ہے، جو کبھی میں نے جب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو یہاں الفا ایک کمپنی تھی نوٹ بکس بناتی تھی، اس کے بڑے اچھے کور ہوتے تھے، تو پیرامڈس جو ہے مصر کے اہرام مصر، ان کی ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ اسٹل اینڈ ریزولیوٹ دی پیرامڈس ایکو انٹو ایٹرنیٹی دی ڈیفائنٹ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم. یہ ذرا اس کا ترجمہ بھی، کیونکہ بہت سے ہمارے احباب شاید انگریزی سے واقف نہ ہو. اب وہ جو اہرام مصر ہے کتنے عظیم ہیں، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، پرسکون کھڑے ہوئے ہیں، تو ہوا سے بھی وہ تو ہلتے تو نہیں ہے، درخت ہے تو اس کے پتے ہل رہے ہیں، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، بالکل اپنے پورے وجود کے اوپر گویا کہ اختیار رکھنے والے کہ کوئی شے انہیں ہلا نہیں سکتی، اسٹل اینڈ ریزولیوٹ، بالکل ساکن، جیسے کہ بہت ہی عزم مصمم کسی میں ہو. دی پیرامڈس، یہ جو اہرام مصر ہے جو بنائے گئے ہیں، ایکو انٹو ایٹرنیٹی، یہ ابد تک انسان کے لیے گویا کہ اس کی ایک چیخ ہے، دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول، انسان کی یہ خواہش، انسان کا یہ جذبہ، سرکش جذبہ، وہ یہ چاہتا ہے ٹو سروائیو کہ وہ باقی رہے، خلود اس کے اندر ہو، اس کا نام باقی رہے، اس عمارت کے حوالے سے اس کا نام یاد رہے دنیا میں، اس کا نام لیا جائے، ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم. یہ جو ٹائم ہے، سورۃ العصر سے بھی اس کا ربط جڑ رہا ہے، یہ وقت جو ہے اس کے طوفان آ رہے ہیں، ایک طوفان آیا اور قوم نوح ختم ہو گئی، ایک اور وقت کا طوفان آیا اور قوم ہود ختم ہو گئی، ایک اور وقت کا طوفان آیا سلطنت روما کو زوال آ گیا، کوئی اور طوفان، کوئی اور کروٹ آیا، وقت کی کروٹ آئی اور بڑی عظیم سلطنت جو ہے اس کے پرزے اڑ گئے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آیا کہ رشین امپائر ایسے کرمبل کر گئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھس پڑا ہوا تھا، اندر کچھ تھا ہی نہیں، کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی، کیا شکوہ تھا، کیا دبدبا تھا، کتنا روب تھا، لیکن معلوم ہوا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کھڑی رہ گئی، اس لیے کہ آسا کا سہارا لے کے کھڑے تھے، اسی حال میں جان جو ہے سلب کر لی گئی، کھڑے رہے اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ یہی سمجھے رہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے سلیمان ہمیں، وہ لگے رہے کام میں. تو اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مائٹی امپائر ہے سوویت یونین، اور معلوم ہوا کچھ بھی نہیں، معلوم ہوا کہ وقت کی ایک کروٹ کے ساتھ ختم. تو یہ جو اسٹارمز آف ٹائم ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان پر فتح حاصل کرے اور وہ نیست و نابود ہو کر نہ رہ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی نام دنیا میں باقی رہے، اس کے لیے یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اب دیکھیے کس قدر خوبصورت وہ دو آیات، اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، یہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، اور برا نہ مانے کچھ حضرات، میرے سامنے تو نقشہ آ رہا ہے کہ کتنے محل بنائے ہیں ان سعودی حکمرانوں نے، اور وہاں ساری شان و شوکت اور ان کا سارا فرنیچر اور فکسچر اور جو بھی کچھ ہے دنیا کے نہ معلوم کہاں کہاں کے کونوں سے لا کر ڈیکوریشن کی گئی ہے، اور کتنی فوج وہاں پہ ان کے ملازمین کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور بادشاہ سلامت اگر سال میں 8-10 دن کے لیے آ جائے تو گویا کہ محل کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور وہ محل نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بنا. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، اور جو محلات بنے ہوئے ہیں طائف میں ایک ایک چوٹی کے اوپر، کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں کس امیر کا محل جو ہے زیادہ جو ہے عالی شان ہے، اس کے اندر رفت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لا کر جمع کی گئی. یہ حال، جبکہ حال یہ بنا ہے کہ اپنی اگر دفاع بھی تھا، وہ تو یہ کہ ایک مسلمان ملک سے ہی تھا معاملہ، چاہے کیسے بھی تھے وہ، لیکن دفاع کے لیے بلانا پڑا ہے باہر سے. بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ایک مضمون نگار نے کل کے دوائے وقت میں، فیس بھر کر امریکی فوجوں کو بلایا ہے، بلینز اور بلینز آف ڈالرز دے کر آیا ہے کہ ہماری جان بچاؤ اور ہماری حفاظت کرو. یہ ساری دولت جو ہے اگر عالم اسلام کے بہبود پر خرچ ہوتی حال یہ کہ پڑوس میں حبشہ کے ملک میں قحط پڑتے رہے، لاکھوں انسان مرتے رہے، وہاں ان کے خزانے جو ہے ان کے منہ نہیں کھلے. ان کے خزانے کھلتے ہیں تو اپنے محل بنانے کے لیے، اور اگر خزانہ کھلا ہے اور اب تو ڈرین ہو گیا خزانہ، وہ کھلا ہے تو اس لیے کہ امریکی فوجوں کو بلاؤ اور ان کا سارا بل جو ہے وہ ادا کرو اپنی بادشاہت کے تحفظ کے. یہ ساری داستانیں ہیں، پہلے پچھلی داستانیں بھی تھیں، ایک دن آئے گا یہ بھی داستانیں محسوس ہوگی. اس درجے حماقت میں بھی مسلمان حکمران مبتلا تھے، یہ ان کے گلچھرے تھے، یہ ان کے اللے تلے تھے، ان کی دولت کس کام میں صرف ہوتی تھی؟ یہی وسائل، یہی دولت جو ہے کوئی 150 بلین غالباً ہے کہ جو کویت کے ایسٹس ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر. اگر ایک دفعہ وہ کہتے کہ جناب جابر السبا صاحب ہمارے ملک میں قدم نہ رکھنا، کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ ان سے ایسٹس وصول کر لیں گے اپنے؟ شہنشاہ ایران جب بھاگا تھا 42 بلین لے کر گیا ہے، لیکن کھڑا ہوا رو رہا تھا وائٹ ہاؤس کے لان پر کہ اسے 2 گز زمین بھی امریکہ نے نہیں دی، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. وہی جو سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر امریکہ کا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ دولت کہاں گئی؟ انہی بینکوں میں رکھی تھی نا، نہ معلوم کن کن اکاؤنٹس میں ہوگی، کون جانتا ہے، کس کو تفصیل معلوم ہے، کون سے کوڈز ہیں، لہذا وہ سب کے سب انہی بینکوں کے پاس وہ دولت رہ گئی. بمشکل موجودہ جو حکومت ہے وہ چند بلین کا سراغ لگا سکی ہے، اور اس میں سے بھی چند ملین ہے جو انہیں ملنے کی توقع ہے. 42 بلین ڈالرز سب ان کے مغربی قوتوں کی جیب میں گئے. یہ ہے کہانیاں کبھی سنائی جائیں گی کہ یہ عالم اسلام میں یہ کچھ ہو رہا تھا، اور یہ شاید پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی ناسمجھ ہو گئے تھے، انہیں کچھ اپنے برے اور بھلے کا کی کوئی تمیز رہی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی شعور تھا نہیں، وہ ڈھور اور ڈنگر بن کر رہ گئے تھے. یہ صورتحال جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمارا ماتم کرے گی. بہرحال اس وقت بات دور نکل رہی ہے. اتبنون بکل ریع آیت تعبسون وتتخذون مصالح لعلکم تخلدون، یہ وہ ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول، دی پیرامڈز ایکو انٹو ایٹرنیٹی، ابد کے لیے. اور وہ ایک پکار جو ہے گویا کہ صدائے باد گشت اس کی آتی رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے، کہ انسان میں وقت کے طوفانوں کو فتح کرنے اور اپنی یاد اپنے نام کو باقی رکھنے کا جذبہ اتنا ہے کہ شہنشاہوں نے ایسے ایسے اپنے مقبرے بنا دیے ہیں، لاکھوں انسان لگے ہوں گے، کتنے مین آور صرف ہوئے ہوں گے ان پیرامڈز کی تعمیر پر، کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کچلے گئے ہوں گے ایک ایک چٹان کے ذرا سے پھسل جانے پر، جیسے کہ چیوٹیاں جو ہے وہ مسل جاتی ہے کوئی پتھر اوپر گر جائے، ایسے انسان جو ہے ختم ہوئے ہیں تب یہ پیرامڈز بنے. یہ ہے اصل میں ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے مجھے خلود اور دوام اور ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، میں نہیں رہوں گا میرا نام رہے گا، دنیا دیکھے گی کیسی یادگاریں چھوڑ گئے ہیں، کیسے کیسے محل الحمرا جیسے محل بنا گئے، ہمارا نام تو زندہ رہے گا. کل ہرگز نہیں، کل میں ردا، تمہاری یہ ساری سوچ، تمہاری یہ ساری دلچسپیاں، تمہاری یہ دنات اخلاقی، یہ سب جو ہے کچھ نہیں. انجام کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، دنیا میں اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یا تو یہ راستہ اختیار کرو، یا چنا کن یا چنی، چنی پھر یہ ہے ہومزا لو مزا جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. بہت اونچا کوئی ہوگا تو اس تیسری آیت تک پہنچ جائے گا کہ کوئی بڑی یادگار اپنی چھوڑ جائے اپنی دولت کے بل پر. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے صاحب لدھیانوی کا، کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. محبتیں تو نامعلوم کتنے شوہروں کو اپنی بیویوں سے ہوں گی، لیکن وہ شہنشاہ تھا، اس نے یہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور اپنی محبت کی نشانی دنیا میں چھوڑی ہے. تو اس ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. یہ دنیا میں بہرحال وہ تو کوئی تاج محل تو کوئی ہی بنا سکے گا، اور اہرام مصر تو بہرحال ان شہنشاہوں نے بنائے، لیکن ہر انسان جو اس دنات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایک آرزو اس میں ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اولاد کی خواہش بھی اسی کا منظر ہے. اور یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ اور آپ کو بتاؤں، میں نے متعدد اشخاص کا مشاہدہ کیا ہے، اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی میں نے یہ دیکھا کہ وہ دولت کے زیادہ ہی پجاری ہو جاتے ہیں.
دولت کی محبت شدید ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلود کا جذبہ ہے جو دو حوالوں سے اگر اس میں تقسیم ہو جاتا تو کچھ وہ اولاد کی محبت اس میں بھی دیکھتا ہے, یہ میری اولاد ہے میرا نام زندہ رکھے گی, میرے وجود ہی کا تسلسل ہے, کچھ ادھر کو ڈھل گیا اور کچھ ادھر دولت کی طرف. لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جیسے پیسے کے پجاری بنتے ہیں, جیسے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں, جتنے بخیل اور خصیص ہو جاتے ہیں, عام اولاد والے ویسے نہیں ہوتے. اور اس کا بھی اصل سبب یہی ہے کہ ان کے لیے یہ خلود دو شکلوں سے اس کی امید ہے, جبکہ ان کے لیے تو صرف ایک ہی شہر رہ گئی. اس کو ذرا اور نیچے اتر کر دیکھیے تو اولاد والے کو یہ توقع بھی ہوتی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد تو کافر کرے گی, میرا سہارا بنے گی, جیسے میں نے اسے پالا پوسا, اپنی جوانی اپنی انویسٹ کی ہے اولاد میں, تو میرے بڑھاپے کے وقت وہ کچھ تو ریپے کریں گے, ایک توقع ہوتی ہے. اور مشرقی ممالک میں تو الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ اس کا رنگ موجود ہے. لیکن یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اب سارا سہارا دولت پر ہوتا ہے, مجھ پر برا وقت آ جائے, مجھ پر بڑھاپا آ جائے, کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا, چار پیسے میرے پاس نظر آئیں گے تو کوئی دور سے بھی آ جائے گا خدمت کرنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کس کا سہارا لوں گا. نہیں, وہ لازمن جھونک دیا جائے گا. نبضا کہتے ہیں کس چیز کو پھینک دینا. نبضا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. لَيُمْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ, لازمًا پھینک دیے جائیں گے وہ حُطَمَ میں. یہ لفظ پھر وہ فعلا کے وزن پر آیا ہے, اور حتم کے لفظی معنی بھی کسر ہے, یہ ذرا نوٹ کر لیجئے. توڑنا, کسی شے کا چورا چورا کر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا, یہ حتم کے معنی ہے. چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سورہ نمل میں کہ وہ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو ایک وادی پر سے گزرے, وادی نمل, اس میں کیڑیاں تھیں بہت, چیونٹیوں کی بڑی بڑی کالونیز تھیں. تو اس وقت جو ملکہ تھی ان کی, اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں گھس جاؤ, اپنی کالونیز کے اندر گھس جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں اور پیس کر نہ رکھ دیں یہ سلیمان اور ان کے جو لشکری ہیں, تم تو ختم ہو جاؤ گے. تو ختم کہتے ہیں کسی شے کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دینا. تین اور جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے حطامہ, کہ جب مثلا گھاس پیدا ہوئی, بارش کا چھیٹا پڑا, گھاس ہو گئی, پھر وہ اس کے بعد وہ زرد پڑ گئی, خشک ہو گئی, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاؤں تلے کچھ نہیں جاتی ہے, تو وہ بھی حطامہ. اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ حشم کا لفظ بھی عربی زبان میں ہے, اس کے قریب ہی. حشم حقم یہ قریب المخرج, حشم حقم بڑی ہا چھوٹی ہا, شین پا میم تو ہے ہی ہے. حشیم بھی کہتے ہیں کوئی شے جو ریزہ ریزہ ہو جائے, چورا چورا ہو جائے. حشیمن تذروح الریاح, وہ اب جو ساری جو رویدگی تھی اور فصل تھی جب کٹ گئی تو اس کا چورا چورا, یا یہ کہ جو گھاس تھی رونگی گئی, خشک ہو گئی, چورا چورا ہو گئی, تذروح الریاح حشیمن تذروح الریاح, اب وہ چورا چورا ہو گئی اور اسے ہوائیں پھونکتی ہیں. تو حطم کہتے ہیں, اب یہ جہنم کے جو مختلف نام قرآن مجید میں آئے ہیں انہی میں سے ایک نام حطم ہے, چورا چورا کر دینے والی, ریزہ ریزہ کر دینے والی, ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی شے. اور اس کے مختلف آراء آئی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ چھٹا طبقہ ہے جہنم کا, چوتھا طبقہ ہے جہنم کا, یا یہ کہ جہنم کا ایک خاص دروازے کا نام ہے, یہ تو مختلف جو اقوال ہیں. لیکن لفظ پر غور کیجئے تو اس میں حطمہ یعنی عذاب جہنم کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گی اس کو جس کو کہ وہ عذاب دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, اور تمہیں کیا معلوم, تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ حطمہ کیا ہے, اس کا کوئی اندازہ یہاں ممکن نہیں ہے. یہاں میں ذرا اسے چاہے آپ ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیں لیکن ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب ہمارے ہاں ان کے مضامین چھپتے رہے اخبارات میں, اب تو کافی عرصے سے میں ان کا نام نہیں دیکھ رہا, نوائے وقت میں ان کے مضامین آتے تھے علامہ یوسف جبرائیل کے نام سے, اور ایک مرتبہ ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ ایکس آرمی مین تھے, ویسے تو یہ کہ کمیشنڈ آفیسر میں سے نہیں تھے, نان کمیشن لوگوں میں سے, کافی عرصے یورپ وغیرہ میں رہے دوسری جنگ عظیم کے دوران, تو کچھ انہوں نے یا پہلی جنگ عظیم میں شاید, میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, تو انگریزی بھی کچھ پڑھ لی تھی, جانتے تھے. وہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایٹم کا ذکر ہے, اور یہ آیات کوٹ کرتے تھے, حطم اور ایٹم, اب کوئی عجب نہیں ہے، اگرچہ میں اس کی کوئی تحقیق نہیں کر سکا کہ انگریزی زبان میں یہ ایٹم کا لفظ کہاں سے آیا ہے. بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا عربی زبان سے وہ منتقل ہوئے ہیں، علمی اصطلاحات، اور یورپین لینگویجز میں وہی الفاظ ذرا سے تلفظ کے فرق کے ساتھ آ گئے. اس لیے کہ یہ علوم جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ منتقل ہوئے ہیں، یہ اسپین کی یونیورسٹیوں سے یہ علوم منتقل ہوئے ہیں. کیمسٹری، کیمیا، عربی کا لفظ تھا. الجبرا، الجبر والمقابلہ، عربی کا لفظ تھا. ارتھ، ارض ہے یہ، ارض زمین، ارتھ وہ زمین کو انگریزی کے اندر وہ لفظ بن گیا. مرر، مرر، مرر کہتے ہیں شیشہ، آئینہ، اور مرر انگریزی کا آئینہ، شیشہ. تو یہ کوئی عجب نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اس سے ایک مناسبت آگے ہے ذرا. اس لیے کہ اس حتما کی آگ کا ایک خاص وصف آ رہا ہے. وہ کیا ہے حتما؟ نار اللہ الموقدہ. اب نار اللہ، اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. ویسے تو آگ تو ایک ہماری آگ بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو ہم چولہے میں جلا لیتے تھے وہ بھی آگ ہوتی تھی، یا یہ کہ اب اوونز کے اندر ہے وہ بھی ایک خاص قسم کی آگ ہے جو نظر بھی نہیں آتی. سٹیل فرنسز کے اندر جو آگ ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کیا ہوگی، اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. لیکن ان سب سے اوپر جس کی کہ نسبت خاص اللہ کی ذات کی طرف کی گئی، نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان آگوں میں سب سے جو چوٹی کی آگ ہے، کوئی وہ بہت ہی سب سے زیادہ جو وہ کہا جائے شدت کی آگ ہے. نار اللہ قدا، وہ آگ ہے اللہ کی، اگرچہ ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس کے اندر جو ترکیب اضافی نار اللہ ہے، اللہ کی آگ، الموقدہ، جو بھڑکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، روشن کی گئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ تعبیر آپ کو قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گی. جو جا چڑھے گی دلوں کے اوپر، کا مطلب کیا ہے؟ ہماری آگ جو ہے، جو دنیا کی آگ ہے، وہ تو انسان کے جسم کو جھلس دیتی ہے اور انسان کی موت واقع ہو گئی، دل تک تو اس کی رسائی نہیں ہوتی. کوئی آگ ایسی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرایت کر کر دل پر پہنچ جائے، وہ باقی آگا کو نہ چھیڑے، چھوئے ہی نہ، وہ سیدھی جا کر دل کو لے اور دل کے اوپر روشن ہو جائے. اس کا تصور واقعہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی، یہ تشبیہ اور تمثیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارا ذہن قریب آ جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی تمثیل نہیں ہے، لیس کمثلہ ہی شیء، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان اسے بیان کر سکے، لیکن تشبیہ ایک آئی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اسی طریقے سے واقعہ یہ کہ ریڈیئیشن جو ہے، ایٹمک ایکسپلوژن کے بعد ریڈیئیشن، جیسے ایکس رے ہے، ایکس رے آپ کے وجود میں سے گزر گئی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں، کوئی شے آپ کے وجود میں سے چیر کر نکل گئی ہے اور اس نے جا کر پیچھے جو امپریشن کریٹ کیا ہے فلم کے اوپر. اسی طرح یہ ریڈیئیشن جو ہے، یہ اس طرح کی آگ نہیں ہے ایٹمک ریڈیئیشن، لیکن یہ انسان کے اندر سے جھلس دیتی ہے. آج کل بھی ہمارے ہاں جو یہ استعمال ہوتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ میں، یہ ریڈیئیشن جو ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی ایک خاص جگہ پر آپ نے فوکس کیا ہے، وہی وہ ریس جا رہی ہے. وہ ریڈیئیشن صرف اس جگہ کے سیلز کو مار رہی ہے، کل کر رہی ہے، کچھ آس پاس کے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بقیہ وجود جو ہے وہ اس سے بچا رہتا ہے. آل کو جھلس دے گی، لیکن ہم اور کھال دے دیں گے، اس لیے کہ کھال جو ہے وہی ہے سینسیٹیو، اسی کے اندر وہ نرو اینڈنگز ہیں کہ جن سے انسان کو تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. کھال اگر مردہ ہو گئی تو پھر چاہے اندر مسلز جلتے رہے، اس کا انسان کو دکھ نہیں ہوگا، وہ تکلیف نہیں پہنچے گی، سینسیشن آف پین نہیں ہے. لہذا ہم ان کو اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ، یہ تو دلوں پر سوار ہوگی، دلوں کو چاٹے گی، کہ اگر یہ لفظ میں استعمال کروں، وہ آگ کے جو دلوں کو چاٹے گی. اللتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی. یہ بھی ایک کیفیت کہ جیسے اوون بند کر دیتے ہیں آپ اور اس کا ٹیمپریچر اندر ہی اندر ہوتا ہے. تنور کا تصور بھی پہلے تھا کہ تنور کو اوپر سے بند کر دیجیے تو ساری حرارت اندر ہی اندر جو ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا.
آج وہ اوون کا جو تصور ہے وہ اس سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی ایسی کیفیت ہے جسے ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے. یہ عالم آخرہ کی باتیں ہیں. کہیں کوئی بات ہمارے تجربے میں, ہماری جو بھی اب علمی اکتشافات ہیں, کہیں کوئی قریب کی کوئی شے مل جائے جس سے ہمارا کچھ تصور, کچھ تخیل جو ہے وہ ذرا کوئی ایک دو قدم آگے چل پڑے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے ان احوال کو جاننا, نہ جنت کی نعمتوں کا صحیح ہمیں ادراک اور اعتراف ہو سکتا ہے یہاں, ادراک اور شعور, جیسے کہ فرمایا گیا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. اصل نعمتیں تو جنت کی وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی, نہ کسی کان نے ان کا کبھی ذکر سنا, نہ کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی خیال وارد ہوا. وہ تو اصل نعمتیں تو وہ ہیں. تو اب ان کی تشبیہ کیا دی جائے گی؟ اسی طریقے سے آخرت کے عذاب اور یہ اللہ کی آگ کیا ہوگی, اس کا کوئی تصور ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں. البتہ مختلف آگے جن کو ہم جانتے ہیں, مختلف جو بھٹیاں جن کا تصور ہمیں حاصل ہے, اس کے حوالے سے یہ ایٹمک ایکسپلوژن اور اس میں خاص طور پر جو وہ طوفان سا اٹھتا ہے, اوپر جا کر کلاؤڈ بنتا ہے, یہ آمد ممددہ کا لفظ جس پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے, فی آمد ممددہ, بڑے بڑے ستونوں کے اندر جو اونچے ہوں گے, طویل کھینچے ہوئے ستون, ان کی صورت کے اندر وہ ان پر بند کر دی جائے گی. اب اس کا کچھ ہلکا سے نقشہ یہ ایٹمک ایکسپلوژن اور ان سے جو رہی ہے, ایک تو یہ کہ اس جگہ پر جہاں پر کہ وہ بم گرایا گیا, جو ہلاکت آتی ہے وہ تو آتی ہے, اس کی ریڈیشن جو جاتی ہے دور دور تک اور اس کے اثرات جو پھیلتے ہیں اور اس کے جو اثرات انسان کے جسموں پر مترتب ہوتے ہیں, ان کا کچھ ہلکا سا سمجھیے. اس کو ابھی آپ ایک لاکھ سے ایک کروڑ سے ضرب دیجئے, تب کہیں جا کر اس آگ کا تذکرہ ہوگا جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے. بہرحال حاصل اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے, اگر تو سورۃ العصر کا راستہ اختیار کرو, یہ لسان العصر کا پیغام ہے, ان وعد اللہ حق یاد رکھ, تو یہ سورۃ العصر کا پیغام یہ ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ. عافیت چاہتے ہو تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ شاہراہ ہے, صراط مستقیم ہے, سواس سبیل ہے, اس کے یہ چار سٹیشنز ہیں, اس کے یہ چار مقامات ہیں, بڑھتے چلے جاؤ. ورنہ دنیا میں اخلاقی زوال, پستی, کم ظرفی, دنات تباہ, دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہونا, یہی سب سے زیادہ محبوب مشغلہ بن جانا, اور اپنی توانائی, اپنی قوت, ذہانت, صلاحیت اسے صرف کرنا مال کمانے کے لیے, الذی جمع مالا وعددہ, یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا, اسفل سافلین کی یہ شکل ہے, اور آخرت میں تمہارا انجام, کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ اعاذنا اللہ من ذالک. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں, چونکہ اس سورہ مبارکہ پر یہ جو گروپ ہے جار آخرت کا انذار, متنبہ کرنا آخرت کے بارے میں, وہ یہاں اپنی انتہا کو پہنچ, اب جو 10 صورتیں آگے آئیں گی نوٹ کر لیجئے, ان میں صرف 2 صورتوں میں آخرت کا ذکر, اور وہ بھی ثانوی طور پر, خفی انداز میں. باقی یہ کہ 8 صورتیں جو ہیں ان کا مضمون ہوگا یا تو تاریخ, پہلی 2 صورتیں جو اب آئیں گی سورۃ الفیل, سورۃ القریش, یہ تاریخ ہے عرب کی, مکے کی. اس کے بعد کچھ صورتوں کے اندر حضور کی سیرت کے کچھ مراحل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کا مرتبہ, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ خوشخبری کے وہ وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا دین غالب ہوگا, فتح آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ آج آپ ایک ایک کے لیے جھولی پسار کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے. اور وہ وقت بھی آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. پھر یہ کہ ایک شخصیت تھی حضور کے مخالفین میں سے, ابو لہب کی, اس پر ایک صورت آئے گی. معوذتین, سورہ اخلاص, وہ تو خزانہ ہے توحید کا. تو یہ جو 10 صورتیں آ رہی ہیں ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے, نارن ذات لہب, یا یہ کہ اس سے پہلے جو ہے ارایت الذی یکذب بالدین, اس میں ذکر موجود ہے. باقی یہ کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں اپنی جگہ پر علم, حکمت, معلومات, معرفت اور حضور کی سیرت و شخصیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. انذار کا مضمون یہاں تقریباً ختم ہو گیا اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر. اس میں چند باتیں میں چاہتا ہوں ذرا نوٹ کر لیں. ربط صور کے اعتبار سے
اس لیے کہ اس درس میں جیسا کہ جو حضرات شرکت فرما رہے ہیں پابندی کے ساتھ انہیں معلوم ہے، میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان سورتوں کا آپس کا ربط کیا ہے. پہلی بات تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نے پہلے تو اگرچہ چہار سورہ انذار قرار دیا تھا، سورت الزلزال، سورت العادیات، سورت القارعہ اور سورت التکاثر، لیکن پھر میں نے اپنی رائے بدلی ہے. یہ چھ سورتیں جو ہیں سورہ زلزال سے لے کر سورہ حمزہ جو آخری آج ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ تین تین سورتوں کے دو چھوٹے گروپس کی شکل میں ہیں. یہ سہ سورہ ہے، اور اس سے پہلے جو حضرات کافی عرصے سے درس میں شرکت کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا، اور یہ میں وہ جو قرآن حکیم کی سورتوں کا اجمالی تجزیہ ہے اس میں بھی بیان کر چکا ہوں. یہ سہ سورے تین تین سورتوں کے گروپ اس سے پہلے آئے ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف. ان میں سے دو سورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، یونس اور ہود، اور سورہ یوسف بالکل منفرد مزاج کی سورت ہے. سورہ رعد، سورہ ابراہیم آپس میں جوڑے کی شکل میں، سورہ ہجر بالکل منفرد سورت ہے، اس کا مزاج اکیلا ہے، تنہا ہے. اسی طریقے سے سورہ نحل منفرد مزاج کی سورت، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نہایت حسین جوڑا ہے. اسی طرح ان سورتوں کے اندر بھی تین سورتیں پہلی اور تین سورتیں یہ آخری، ان کے مابین جو ربط ہے اسے ذرا سمجھ لیجیے. یہ جو سہ سورہ ہم نے آج ختم کیا ہے اس میں ذرا نوٹ کیجئے، سورت التکاثر کا مضمون کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ اقبال کے الفاظ مستعار میں نے لیے ہیں، اور ان کی بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے، حقائق کی طرح متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی، بہتات کی طلب. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. جب قبروں تک پہنچو گے تب تو حقیقت معلوم ہو جائے گی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. لیکن دنیا میں یہ تکاثر اور بہتات کی طلب اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ تمہاری آنکھیں کھلنے نہیں دیتا. یہ سورہ تکاثر کا مضمون ہے. سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چونکانے کا انداز، جگانے کا انداز، ہوش میں آؤ، یہ زمانہ پکار پکار کر منادی کر رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں میں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہوش میں آؤ، اور یہ صراط مستقیم، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر، تاکہ وہ خسران ابدی سے نجات پا سکے. سورۃ الحمزہ، اگر نہیں کرو گے تو اس پستی کے مکین رہو گے. شوخ و گستاخ، یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ دنا کے تباہ، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، دوسروں پر حملہ آور ہونا، یہ تمہارا محبوب مشغلہ ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ مال کی بہتات، وہی جو سورہ تکاثر سے بات شروع ہوئی تھی، الذی جمع مالاً وعددہ، یہ تمہاری سعی و جہد کا منتہا مقصود ہوگا، اور آخرت میں دوزخ، حطمہ، چورا چورا کر دینے والی شے. اس سے سورہ تکاثر اور سورہ حمزہ کے اندر جو آپس میں نسبت ہے، سورت العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوا ہو، دونوں طرف انگوٹھی جو ہے اس کے دونوں سائڈز ہیں، یا ہار ہے بہت خوبصورت، اس میں اور پھول لگے ہوئے، لیکن نیچے جو ہے وہ ایک کوئی بہت بڑا ہیرا ہے، کوہ نور فرض کیجئے کہ وہ وہاں پر موجود ہے، ٹکا ہوا ہے. تو سورت العصر ان کے مابین ہے. اصل اختین یا زوجین کی نسبت جو ہے، دو بہنیں یا یہ نسبت زوجیت، یہ سورت التکاثر اور سورت الحمزہ کے اندر موجود ہے. اس میں جو چیزیں مشابہت کی ہیں، جیسا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ کرایا کہ نسبت زوجیت میں مشابہت بھی ہوگی، اور کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے ریسیپروکل نسبت بھی ہوگی. اب دیکھیے سورہ تکاثر میں آیا الہاکم التکاثر، اور سورہ حمزہ میں آیا الذی جمع مالاً وعددہ، تکاثر بہتات کی طلب، اور یہاں مضمون آ گیا جس نے مال جمع کیا اور گنتا رہا. سورہ تکاثر میں آیا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جہنم دیکھ کر رہو گے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اسے. یہاں فرمایا گیا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. سابقہ جو سہ سورہ تھا، سورہ زلزال، سورہ عادیات اور سورہ قارعہ، وہ تین سورتیں، سورہ تکاثر اور سورۃ العصر کو درمیان میں سے بھول جائیے، تو نگینہ ہے درمیانی، نسبت زوجیت سورہ تکاثر اور سورہ حمزہ کے مابین ہے. ان میں دیکھیے مضامین کے مشابہت. سورہ زلزال میں لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. سورہ تکاثر یہ مضمون آیا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم دیکھ لو گے، تمہارے سامنے آ جائے گی ہر چیز، حقائق منکشف ہو جائیں گے. سورہ عادیات میں فرمایا ارتقاء ہو رہا ہے، ان ربہم بہن یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا، ان کی خبر لے لے گا، ان کے احوال جانچ لے گا. سورہ تکاثر میں یہی مضمون آیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً حساب لے لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں. سورہ قارعہ میں فرمایا فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، اور یہاں جیسا کہ ابھی ہم نے بار بار نوٹ کیا، سورہ حمدہ میں مضمون آ گیا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، انذار کا مضمون اختتام کو پہنچا ان صورتوں پر سب سے گاڑھا. یہی وجہ سورہ زلزال کو قرآن کے چوتھائی یا قرآن کا نصف قرار دیا گیا، سورہ تکاثر کو 1000 آیات کے مساوی قرار دیا گیا، گویا کہ قرآن مجید کا 1/6 بن جائے گا، 6000 آیات ہیں تقریباً کچھ اوپر. یہ اسی لیے ان کے اندر وہ انذار جو ہے بہت ہی مؤثر انداز میں انذار ہے، کپ کپی تاری کر دینے والا. ذرا سا بھی انسان کو یہ گمان بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو کہاں اٹھے گا؟ سورہ زلزال کو پڑھ کر، سورہ تکاثر کو پڑھ کر، سورہ قارعہ کو پڑھ کر، سورۃ العادیات کو پڑھ کر، سورہ حمزہ کو پڑھ کر. اور آخری بات، میرے نزدیک انذار اپنی انتہا کو پہنچا ہے سورۃ العصر میں. وہ جملہ میں سنا رہا ہوں آپ کو دوبارہ، اور اسی پر آج کا ہمارا بیان ختم ہوگا. امام رازی نے نہایت جامع جملہ کہا ہے، ھذہ الآیۃ فیہا وعید شدید، یہ آیت جو ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بڑی شدید وعید ہے. کیوں؟ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ نے تو تمام انسانوں کی بربادی، تباہی، ناکامی، خسران ابدی کا فیصلہ کر دیا ہے. الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعہ، سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، کٹھن سے کٹھن مرحلہ ہے. باقی جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف عمل صالح، یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حق کا اعلان، چاہے باطل کے پیشانی پر جو ہے سلوٹیں پڑ رہی ہوں، باطل غضبناک ہو رہا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کا اعلان کرنا، اور پھر سب خود بھی صبر کرنا اور تواصی بھی صبر، دوسروں کو بھی تلقین کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اسی لیے پھر آخری الفاظ ہے امام راضی کے، بدل ذالک کا، اس سے رہنمائی ملی، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ان النجات معلقۃ بمجموع ھذہ الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار انحصار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے. یہ ہے اصل انذار کا پہلو، کہ جس پر یہ گروپ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انذار کی آخری حد اور اس کی منطقی انتہا سورۃ العصر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.